أما بعد آج قرآن کریم کے مضامین کے خلاصے کی ابتدا 18ویں پارے سے ہو رہی ہے اور 18ویں پارے کی پہلی سورت کا نام ہے المؤمنون، مکی سورت ہے یہ، اور اس میں ابتدا کے اندر ایمان والوں کی صفات اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر غور کیا جائے تو اس سورت کے اندر رسالت کے موضوع پر بھی سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور توحید کے موضوع پر بھی تفصیلی گفتگو موجود ہے، اور اس کے ساتھ قیامت کے موضوع پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایسے ایمان والے بالکل کامیاب و کامران ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو کہ لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکات ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، ہاں مگر اپنی بیویوں اور اپنی بانیوں کے ساتھ، فانهم غیر ملومین، تو ان لوگوں پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم لاماناتهم واعهم راعون، یہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت رکھتے ہیں، والذین هم علی صلواتهم محافظون، اور یہ لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، یہی لوگ حقیقی وارث ہیں جو کہ جنت الفردوس کے وارث ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے درجات میں سب سے بڑا درجہ جنت الفردوس کا ہے، اس بنا پر اللہ سے جب جنت طلب کرنے لگو تو اللہ سے فردوس سے اعلیٰ طلب کیا کرو، وہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا ہے، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر اس انسان کو ایک متعینہ مدت کے لیے بڑے محفوظ مقام یعنی رحم مادر کے اندر نطفے کی شکل میں رکھا، ثم خلقنا نطفة على بدن، پھر اس نطفے کو ہم نے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس لوتھڑے کو ہم نے بوٹی کی شکل میں تبدیل کر دیا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس بوٹی کے اندر ہم نے ہڈیاں جو پیدا کر دی، فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت کو چڑھا دیا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس انسان کو ہم دوبارہ بھی پیدا کر دیں گے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کیسا برکتوں والا اللہ ہے جو کہ بہترین پیدا کرنے والا ہے، کیسا برکتوں والا اللہ ہے جو کہ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک آیت کے اندر جو کہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 12, 13, 14 ہے، 15 تک بلکہ 16 بھی ساتھ شامل کر لیجیے، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے تخلیق انسانی کے مختلف مراحل کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس تذکرے کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا کہ پہلے انسان کو تو اللہ رب العزت نے مٹی کے جوہر سے بنا دیا، پھر اس کے بعد جو انسانوں کی نسل اللہ نے بنائی ہے تو اس نسل کے لیے اللہ نے ایک پروسیس رکھ دیا ہے، اس نظام سے گزر کر کے یہ انسان تیار ہوتا ہے، اور یہ نظام کیا اللہ نے رکھا ہے کہ مٹی سے اللہ خوراک بناتے ہیں، پودے پھل پھول اگاتے ہیں، اور ان کے اندر پھل اور سبزیاں لگاتے ہیں، وہ انسان کی خوراک بنتے ہیں، اور اس خوراک سے اس انسان کا نطفہ تیار ہوتا ہے، اس نطفے سے اس انسان کا مادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس مادے کو بنانے کا بھی اللہ کا بڑا کے نظام ہے. ڈاکٹر محمود ایک بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں میڈیکل سائنس کے, اور انہوں نے میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات اور قرآن کریم کی تفسیر کا بھی بڑا گہرا مطالعہ کیا, اور باقاعدہ شریعت کے اندر انہوں نے ڈگری حاصل کی. تو انہوں نے اس پہ غور و خوض کر کے وہ فرما کہتے ہیں کہ میں نے جو اس آیت کے اندر غور کیا ہے تو میں نے اندازہ لگایا کہ آج کی میڈیکل سائنس نے جو بات 1400 سال بعد میں بیان کی ہے, قرآن کریم نے اس بات کو 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا. کہنے لگا کہ ہماری سائنس یہ بتاتی کہ انسان ایک سیلولر اسٹرکچر ہے, انسان خلایا کا مجموعہ ہے, سیل کہتے ہیں خلیے کو, اکائیاں جن اکائیوں سے کسی چیز کو ترکیب دیا جاتا ہو, جیسے دیواروں مکانوں کو بلاک اور اینٹوں سے ترکیب دیا جاتا ہے, ایسے ہی جانوروں کو اور پودوں کو جو اللہ بناتے ہیں تو وہ سیل جو ہوتے ہیں جن سے بنتا ہے یہ انسان اور یہ پودے اور یہ جانور. اب وہ جو سیل بنائے جاتے ہیں تو بالوں کے سیل علیحدہ ہیں, کھال کے سیل علیحدہ ہیں, گوشت کے سیل علیحدہ ہیں, ہڈیوں کے سیل علیحدہ ہیں, یہ سارے علیحدہ علیحدہ سیل بنتے ہیں اور ان سیلوں کو مجموعہ بنا کر ان سے گوشت. میں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا تو میڈیکل سائنس نے یہ بتایا کہ جب انسان کی تخلیق ہونے لگتی ہے تو پہلے انسان کے ہڈیوں کے سیل بنتے ہیں اور پھر انسان کے گوشت کے سیل تیار ہوتے ہیں. اور جب میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو قرآن نے کہا ہے, جیسی زمین ہوتی ہے ویسا بارش سے استفادہ کرتی ہے. تو قرآن کا تو کوئی قصور نہیں, اگر کسی کا دل ہی بگڑا ہوا ہو تو قرآن کو پڑھ کر گمراہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ سے ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے, اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ جو اللہ اس خوبصورتی کے ساتھ تمہیں پیدا کر سکتا ہے, تم آئندہ یوم القیامت تمہارا نون, پھر تم مرو گے اور مرنے کے بعد کیا اللہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں پھر دوبارہ تمہیں پیدا کر لوں گا. بولا تم خراب نہ ہو کر تم سوار رہا گا. ارے تم کیا ہو, تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنا رکھے ہیں, اتنی بڑی طاقت والی چیز اور اتنی بڑی طاقت والی مخلوق ہم نے پیدا کر رکھی ہے. جو اللہ اتنی بڑی طاقت والی مخلوق پیدا کر دے, وہ انزلنا من السماء ماء بقدر, پھر اللہ فرماتے ہیں آسمان سے ہم ایک مناسب مقدار کے اندر پانی برساتے ہیں, خاص کرنا ہو فی الارض, پھر اس پانی کو زمین کے اندر ٹھہرا دیتے ہیں. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, ہم چاہیں تو اس پانی کو غائب کرنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں, لیکن بندے تیری ضروریات کے لیے پانی زمین کے اندر محفوظ کر کے رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا پانی آپ زمین پر گرا دیجیے کہاں چلا جاتا ہے؟ زمین میں جذب ہو جاتا ہے. اگر ایسے ہی جذب ہوتا چلا جاتا تو نیچے کی تہ میں جا کر کے پہنچ جاتا اور انسان نکالنے کے قابل نہ رہتا. لیکن اللہ نے کیا کیا, اللہ رب العزت نے یہ طریقہ رکھا کہ یہ پانی اوپر سے تو جذب ہو جائے, جذب ہوتا ہوا نیچے چلا جائے, لیکن ایک مخصوص حد ہر علاقے کے اعتبار سے اللہ نے متعین فرما رکھی ہے. اس حد پر پہنچنے کے بعد نیچے پتھر کی چٹان آ جاتی ہے, کوئی پہاڑ آ جاتا ہے. جیسے پہاڑ زمین کے اوپر ہیں ایسے پہاڑ زمین کے اندر بھی موجود. ایک دفعہ ایک جگہ پر بورنگ کی جا رہی تھی, وہاں میٹھا پانی نہیں نکلتا. محکمہ زراعت والوں نے کہا کہ ہمیں آپ ٹھیکہ دے دیں, ہم میٹھا پانی نکال دیں گے. یہ غالباً سن 72 یا 73 کی بات ہوگی. محکمہ زراعت والے بڑی مشین لے کر کے آئے اور انہوں نے بورنگ شروع کر دی. بورنگ کرتے کرتے ایک جگہ پہنچ کر کہنے لگے کہ نیچے ایک پہاڑ آ گیا ہے, نیچے ایک پہاڑ آ گیا ہے جو 400 یا 500 فٹ کا گھیرا گہرا ہے اور اسی جگہ کا اپنے ہاتھ رکھ رکھا ہے. اسے توڑ کر کاٹ کر نیچے جائیں گے تو میٹھا پانی نکلے گا. اب اسے تو کاٹنے کے لیے انہوں نے جو برمے لگائے ہیں تو ہم نے خود دیکھا کہ 3 برمے اسٹیل کے جو 2-2 فٹ کی لمبائی میں تھے وہ گھس کر کے ختم ہو کر کے رہ گئے. تب جا کر کے وہ اس کے ساتھ کو کاٹ کر نیچے پہنچے ہیں اور نیچے سے جو پانی نکلا ہے سردیوں میں گرم اور گرمیوں کے اندر ٹھنڈا. اللہ کی قدرت دیکھیے, اللہ کے نظام دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں واسطہ میرا سوا ہے ہم ایک اندازے سے پانی آسمان سے برساتے ہیں, خاص کر نہ پھر اب پھر اس پانی کو زمین میں ٹھہرانے کا کام بھی کرتے ہیں. وہ ہم چاہیں تو اس پانی کو غائب کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر نیچے ٹھکانے نہ آتی, نیچے پہاڑ نہ آتے, یہ پانی جذب ہوتا چلا جاتا اور ہم باوجود بورنگ کرنے کے اور کھدائی کرنے کے بھی پانی کا قطرہ نہ نکال سکتے. پھر دیکھو اللہ کی قدرت کو, اللہ رب العزت نے کیسا نظام بنایا کہ اسی زمین پر آپ پانی برتن دھو کر بھی پھینکتے ہیں, کلی کر کے بھی پھینکتے ہیں, بلو کر کے بھی پھینکتے ہیں, اور اسی جگہ پانی بھی اسی میں سیپیج سارا اسی کے اندر, سیوریج کا سارا پانی اسی پہ جاتا ہے. اور اس پانی کے اندر آپ نے کوئی زمین میں پارٹیشن نہیں کیا ہوا کہ یہ پانی اچھے پانی سے جا کر کے نہ ملے, لیکن اللہ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے فلٹرائزیشن کا, ایسا نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے کہ نیچے جا کر کے اللہ کے نظام کے تحت کوئلہ آتا ہے, پھر کوئلے کے بعد موٹی بجری آتی ہے, پھر موٹی بجری کے بعد کالی بجری آتی ہے, پھر اس کے بعد پانی آتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, فلٹر ہو رہا ہے پانی, وہ گندگی ریاست سے بھرپور پانی جو زمین کے اندر جذب ہوتا چلا گیا, کوئلے کے اندر فلٹر ہوا, پھر موٹی بجری کے اندر فلٹر ہوا, پھر کالی بجری کے اندر فلٹر ہوا, اور نیچے جا کر کے صاف ستھرا پانی اللہ نے محفوظ کر کے بندے تیرے لیے رکھ دیا. ایک تو صحیح کہ ساری دنیا کے اندر تیری خوراک کے لیے, تیرے پلانے کے لیے, تجھے خیرات کرنے کے لیے پوری دنیا کا نظام کس طریقے پر چل رہا ہے. اب رو ماں تو ماں ہو خورشید و فلک درکار, تیار کرتی ہے اور تیرے ہونٹ کو صاف ستھرا کر کے اور تیرے ہونٹوں تک پہنچانے کا انتظام کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت کا کرشمہ اور میری قدرت کا کمال ہے. فانشانہ لکم بھی جنات من نخیل و اعناب لکم فیہا فواکہ کثیرہ ومنہا تاکلون. آگے اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کی کچھ نشانیاں ذکر فرمانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرما دیا. قوم نے وہی گھسی پیٹی بات کہی جو اس دور کی قوم کہہ رہی تھی. اللہ کی قسم وہی لوگ پانچ آج کے دور کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پڑھے, کوئی اجمرا یونیورسٹی کے اندر پڑھے, اور کوئی اونٹوں کو چرانے والا ہو, باقی سب ایک ہی جیسی. جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو سب کی مینٹلٹی ایک ہی جیسی بن جاتی. ایک دفعہ میں جب نیا نیا کراچی میں آیا تو میرے دوست کہنے لگے کہ جی آپ, میں ویسے کراچی میں نیا ہوں, 7-8 سال سے زیادہ میری عمر کراچی کے اندر نہیں ہے. اس سے پہلے تو میں سندھ کے اندرون میں دیہات کے اندر آ کر تھا. تو میرے ایک دوست کہنے لگے کہ جی آپ دیہاتوں میں رہے ہیں, شہر کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں, بڑے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, اور اس بنا پر ان کے سامنے گفتگو کا انداز بھی اور ہوتا ہے اور ان کی سوچ و وچار میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. میں نے کہا کہ محترم, میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ شہر اور دیہات کا فرق تو کیا ہے, بلکہ آج سے 14-15 سال پہلے کے جاہلوں میں اور آج کے پی ایچ ڈی کیے ہوئے کے اندر مذہبی اعتبار ان کی مینٹلٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ذرا سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے اور پھر دیکھیے گا اپنے دائیں اور بائیں برائے ہاؤس کے اندر بیٹھنے والے اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھنے والے ان کی زبانیں کیا کہتی ہیں, اور آج سے 14-15 سال پہلے یا 5,000 سال پہلے کے لوگوں کی زبانیں کیا کہتی تھی. ایک ہی جیسی بات کریں گے. فقال الملأ الذین کفروا من قومی, جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کو کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں. فقال الملأ الذین کفروا من قومی, ایمان اور کافر بیوروکریسی کے جو افراد تھے, المرا کا ترجمہ میں کرتا ہوں, بیوروکریس پاکستان کے اندر سب سے پاورفل جو قوم ہے وہ یہی بیوروکریس کی قوم ہے, اور اسی نے پورے ملک کو تباہ کیا ہوا ہے, پورا ملک تباہی کے کنارے پر پہنچایا ہے. انگریز گیا اور اپنے بچے بیوروکریسی کی شکل میں دے کر کے چھوڑ کے چلا گیا, اور انہوں نے پورے ملک کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہی بیوروکریسی جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر تھی, وہ کیا کہنے لگے, ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ کیا ہے, یہ تو تمہارے جیسا بشر ہے, اس میں کون سی خوبی پائی جاتی ہے, لیکن یرید ان یتفضل علیکم, یہ تمہارے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ جو تفسیر اور یہ قرآن کا ترجمہ بیان کرتا ہے نا, یہ اصل اپنی شہرت چاہتا ہے, اپنی بڑائی چاہتا ہے اور تمہارے اوپر حکمرانی کرنا چاہتا ہے. یہی بات آج کہی جاتی ہے اور یہی بات 5,000 سال پہلے نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا. یہ قرآن کے نام سے, اللہ کے حکم کے نام سے, اللہ کے کلام کے نام سے تمہارے اوپر اپنی بڑائی کروانا چاہتا ہے. اور کہنے لگے یہ ملا ملوٹے کیا ہے, اگر اللہ چاہتے تو اللہ آسمان سے فرشتے اتار دیتے, اللہ نے فرشتے نہیں اتارے, ان ملاؤں کی کیا حیثیت ہوتی ہے. لہذا ان کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. ان ہوا الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حین, کہنے لگے کہ یہ تو ایسا انسان ہے جس کو جنون ہو گیا ہے, بس مانا بیک بھر یہی کہتے ہیں نا, تک نظر یہی تو کیا جائے گا. سمجھ بہت زیادہ نہیں ہے اور یہ مولانا کو بھی کہنے لگے کہ روشن خیال نہیں ہوتا یہ مولوی لوگ. ایک دفعہ ایک ایسی بات ہو رہی تو میں کوئی سائنسی بات کا تذکرہ کیا. بات باتیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری معلومات حاصل کر لیں, لیکن بات باتیں پوری طرح ہم بھی نہیں سمجھ سکتے سائنٹیفک باتیں, کیونکہ ہماری لائن نہیں ہے, لیکن ہم کوشش تو کرتے ہیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے بھائی ڈاکٹر ہیں, وہ آئے ہوئے تھے عید پر ملنے کے لیے, تو میرے پاس لے کر کے آ گئے. ایسی ہماری بات ہوئی تو میں نے ایک مثال دی, تو وہ ڈاکٹر صاحب فون کرنے کے بعد, یہی آپ لوگوں کی خرابی ہے, آپ لوگ صحیح تحقیقات نہیں کر سکتے. اس درمیان اس نے کچھ لفظ کہا تو میں نے کہا آپ کے جو لفظ بول رہے ہیں نا, یہ غلط بول رہے ہیں, یہ عربی زبان کا ایسے نہیں ہوتا. تو کہنے لگا ہمارا جی بس کیا کریں, ہم عربی پوری طرح جانتے نہیں, اس بنا پر ایسے ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ عربی پوری طرح نہیں جانتے, آپ سے غلطی ہوگی تو کوئی بات نہیں, اور ہم سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہمارا یہ بن گیا, ہمارا یہ گناہ بن گیا. تو جا جو گناہ اور جرم وہ خود کرتے ہیں وہ اگر مولوی کر لیں تو مولوی بیچارے کے لیے مصیبت اور مشکل بن جاتی ہے. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ مولوی پر یہ الزام لگتا ہے کہ مولوی صاحب جب چلتے ہیں تو ان کی ٹانگیں کیوں ہلتی ہیں, مولوی صاحب جب بولتے ہیں تو ان کی زبان کیوں ہلتی ہے, یہ نہیں ہلنی چاہیے بھائی. پھر مولوی میں اور دوسروں میں کیا فرق ہوا؟ یعنی مولوی کی ہر بات پر ہمیں اعتراض ہے, اور یہی صورت حال اس دور کے لوگوں کی بھی تھی کہ نبی کی ہر بات پر ان کو اعتراض ہوتا تھا اور نبی کی ہر بات پر ان کو اشکال ہوتا تھا. بات صورت اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کے کہنے پر ہلاک کر دیا, اور نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا. پھر اللہ رب العزت نے دوسرے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا جس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اجمالا, اور پھر اللہ نے خاص طور پر اپنی قدرت کی نشانیاں اور توحید کے دلائل دینے شروع کر دیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذرا دیکھیے اللہ کی توحید کے دلائل میں ذرا غور کیجیے اور دلائل دینے کا انداز بھی دیکھیے اللہ کا کیا ہے. ارے بتاؤ یہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ سیقولون للہ, یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے. قل افلا تذکرون, آپ اس سے کہہ دیجئے کہ پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کر لیتے ہو. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, آپ کہہ دیجئے کہ ساتواں آسمان کا رب کون ہے, عرش کے عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ, پھر یہی کہیں گے کہ اللہ ہی ہے. قل افلا تذکرون, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تقویٰ کیوں نہیں اختیار کرتے ہو. قل من بیدہ ملکوت کل شیء, ان سے پوچھئے کہ بتاؤ اس کائنات کی بات دور کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ ہو یجیر ولا یجاہ علی علی, وہ تو پناہ دے سکتا ہے لیکن اس کے خلاف دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. سیقولون للہ, پھر یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. قل فانا تسحرون, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم کہاں بہ کے چلے جا رہے ہو. بلغینا ہم بالحق وانہم لکاذبون, ہم حق تمہارے پاس لے آئے لیکن یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. متخذ اللہ من ولد, اللہ کی کوئی اولاد نہیں. وما کان معہ من الہ, اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں. اگر کوئی دوسرا اللہ جیسا اللہ ہوتا, اللہ جیسا خدا ہوتا, اذا لذهب كل اله بما خلق, پھر ہر ایک اپنے اپنے مخلوق کو لے کر کے علیحدہ ہو جاتا. ولا علامہ اور ان کے درمیان جنگیں ہوتی, اور ان جنگوں کے اندر کوئی ایک دفعہ ایک خدا غالب آ جاتا, دوسری دفعہ دوسرا خدا غالب آ جاتا. تمہارا اللہ پاک ان باتوں سے جو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں, آج میں وہ جو شہادت کی فتح آدھار